अल्लाह दियानतदार तू हमको बना।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
امیر المؤمنین مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کی طرف سے گزرا کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بازار اور کاروبار۔ یوسف سلیم بھائی اور ہم اس پروگرام میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں بازار اور کاروبار کے تعلق سے۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، موضوع آپ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کس موضوع کی طرف، کس ٹاپک کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکات المالیہ کا یوسف بھائی ایک بڑا ہی بہترین رسالہ ہے، اشکوں کی برسات۔ اس میں امیر سنت نے ایک یہ واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس ہم اللہ پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کی مرضی سے اللہ سے جنت مانگتا ہے۔ یعنی یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے،
معافی مانگنی چاہیے۔
یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے، رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ آواز صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ان پر رحم آنے لگا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا بزنس مین تھا کون جو خوف خدا سے رو رہا ہے،
اللہ اکبر، وہ بھی دکان پر
اور وہ بھی اس بات پر۔ حالانکہ جنت مانگنا اللہ پاک سے کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے ہیں، مگر ان کا ایک معیار، ان کا ایک لیول تھا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جس شخصیت کے بارے میں، جس بزنس مین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یوسف بھائی، وہ فقط بزنس مین نہیں تھے بلکہ وہ عالم تھے، نہیں بلکہ وہ عالم گر تھے۔ انہوں نے اپنے خرچے سے نہ جانے کتنوں کو عالم و امام بنا دیا، یعنی مراد میری سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ جو اس قدر خوف خدا والے تاجر تھے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے یوسف بھائی، امام اعظم کا انداز تجارت۔
کیا بات، امیر اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی شان میں منقبت تحریر فرمائی ہے۔
کہتا
ہوں کہ کچھ اشعار آپ کی منقبت کے شامل کیے جائیں۔
بالکل بالکل۔
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ،
سبحان اللہ،
ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو بے مثال آپ کا ہے تقوی، تو بے مثال آپ کا ہے
فتویٰ،
ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔
سبحان اللہ۔
اور آخر میں آپ لکھتے ہیں، جگر بھی زخمی ہے، دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں،
سو
مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ۔
یعنی اتنی خوبصورت امام اعظم کی شخصیت تھی۔
کیا بات،
یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا اور آپ کی تجارت پر ہم بات کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ امام اعظم کی تجارت میں کچھ خصوصیات تھی۔ یعنی یوسف بھائی، آج کا تاجر یہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھا بزنس مین ہے جس کا کاروبار خوب چمکتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو میں بھی اس سے سیکھوں، پتا چلے کہ کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے،
تجارت کے گر کیا ہیں،
گر کیا ہیں،
زیادہ پروفٹ کیسے کمایا جا سکتا ہے،
کسی اس برانچ اس کی وہاں برانچ، اس ملک میں کاروبار پھیلا دیا۔ تو اب امام اعظم جیسا تاجر آج کہاں؟ آپ اتنے بڑے تاجر تھے اور ریشم کی تجارت یہ کوئی عام تجارت نہیں ہے، ریشم کا کاروبار کرنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے، اب بھی بہت کم ہے، خالص ریشم کا ملنا پھر اس کی تجارت اور نفع۔ تو امام اعظم کے حوالے سے مورخین نے لکھا کہ آپ کی تجارت کے چار خوبصورت اصول تھے۔
واہ،
تو میں ایک اصول پیش کرتا ہوں، پھر اس پر ڈسکس کریں گے مزید، آپ انشاءاللہ بات کریں۔ امام اعظم کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کے اندر حرص و طمع یعنی لالچ نہیں تھا، آپ لالچ سے بچ کر تجارت کیا کرتے تھے، اس سے سخت نفرت تھی آپ کو لالچ سے۔ ایک تو وجہ اس کی تھی کہ آپ کو اللہ پاک نے شروع سے ہی، یعنی آپ کے والدین جو آپ کے آبا اجداد تھے وہ بھی تجارت کرنے والے تھے، ایک تاجر گھرانے میں آپ پیدا ہوئے،
صحیح،
تجارت کے حوالے سے یا عام روٹین میں حرص و تما سے آپ بچتے تھے۔ اب حرص و تما کے بغیر تجارت کرنا یہ ہے مشکل۔
سب سے پہلے تو محسن بھائی اس میں سمجھنا یہ ہے کہ حرص و تما ہوتا کیا ہے۔
جی جی،
آج بدقسمتی کے ساتھ اگر دیکھا جائے نا تو ہماری دین سے یا ہماری یوں کہا جائے کہ دینی معلومات سے دوری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہمیں بسا اوقات بیسکس نہیں آ رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ تما، یہ حرص، یہ کس بلا کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ تما، یہ لالچ، اس کی تعریف کیا ہے۔ کسی چیز کو حد درجے دلچسپی کی وجہ سے نفس کا اس کی جانب راغب ہونا،
صحیح،
یہ لالچ کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اچھا، اب
یعنی بہت زیادہ آپ اس کی طرف
متوجہ ہو جائیں اور ایک مطلب یوں دلی، ایک ہمارا جو رجحان ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔
صحیح۔
اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ احضرت الانفس الشح، دل جو ہے یہ لالچ کے پھندے میں ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا
انسان کے
بائی بلٹ ان، انسان جو ہے نا،
جی جی،
کریٹ، جو انسان کو کیا گیا ہے اس کی کریشن ہے، وہ اس کے دل کے اندر لالچ رکھی گئی ہے۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، وہ احضرت الانفس الشح، دل انسان کے جو ہے وہ لالچ کے پھندے میں۔
اس سے بچنا،
اب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ تما، لالچ یہ بری چیز ہے، دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی بائی بلٹن انسان کے دل کے اندر لالچ رکھی گئی ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ بیسیکلی لالچ کتنے طرح کی ہوتی ہے، کن کن طریقے کی لالچ ہوتی ہے۔
صحیح۔
تو لالچ کے علماء نے دو ایکسپیکٹ بیان کیے،
ٹھیک ہے،
ایک ہے بری لالچ اور ایک ہے اچھی لالچ۔
صحیح۔
بری لالچ کیا ہے؟ بری لالچ یہ ہے کہ جناب مارکیٹ میں سب سے زیادہ پروفٹ، سب سے زیادہ بکری، سب سے زیادہ سیل میری ہونی چاہیے،
اس میں حلال و حرام کے بھلے کوئی تمیز نہ ہو،
وہ تو مطلب سمجھدار ہیں ہر بندہ، تو سب سے زیادہ پروفٹ مجھے ہونا چاہیے۔
صحیح۔
کسی کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کسی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو جائے، مجھے میرا نفع سے غرض ہے، ہمیں اپنا پروفٹ ملنا چاہیے، یہ بری لالچ۔
صحیح۔
ایک لالچ جو اچھی لالچ ہے، اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی پر انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بھی گفتگو کریں گے، آپ جہاں ایک کامیاب بزنس مین تھے وہیں پر آپ زبردست متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار بھی تھے۔
یعنی آپ کی جو زندگی میں ہم نے اصول بیان کرے نا، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے آپ کی،
اچھا،
کہ آپ بہت زیادہ ذکر اللہ کرنے والے،
واہ 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 واہ،
یعنی ایک کامیاب بزنس مین، عبادت گزار، تجارت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، اب وہ کتنی تھی
وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔
آپ ابھی لالچ،
یہ جو لالچ کا میں بیان کر رہا ہوں نا بھائی، دیکھیں آج کے تاجر کی وہ کیا ہوتی ہے، چاہت کیا ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو۔
جی،
امام اعظم کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ سے تاجر پہنچا بغداد،
صحیح،
ٹھیک ہے، اور وہ ایک خاص کام کے لیے آیا تھا۔
جی،
اس کام کے اندر اس نے ایک خاص قسم کا کپڑا بھی خریدنا تھا،
ٹھیک ہے،
اب وہ گیا مارکیٹ کے اندر، اپنا کام بھی کیا اور خاص وہ جو کپڑا اس نے تلاش کرنا تھا وہ اس نے مختلف دکانوں پر پوچھنا شروع کیا۔ جب اس نے پوچھا نا تو اسے دو تین دکانداروں نے یہی بتایا کہ بھائی یہ کپڑا جو تمہیں چاہیے نا، یہ بڑا اسپیشل کپڑا ہے، اور تم فلاں دکان پہ چلے جاؤ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی
دکان
شاپ ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہاں پر جانا نا تو پھر آپ بے خطر جانا۔
صحیح۔
آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری مارکیٹ میں بہت سارے ایسے کاروباری شخص ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ اس کی دکان سے جو سودا ملے گا نا، یہ آپ کو پرفیکٹ ملے گا،
بالکل،
نہ اس میں جھوٹ ہوگا، نہ اس میں کوئی
دھوکا ہوگا،
دھوکا ہوگا،
ना ही यहाँ पर आपसे ज्यादा भाव लिया
आप आंखें बंद करके
आप आंखें बंद करके ले
भाव ताव कराने की कोई
जरूरत नहीं है आपको
ओके
आपको जरूरत नहीं है ज्यादा बातें करने की आपको जो चाहिए ना वहां जाकर बोलना आपका काम हो जाएगा
ठीक है
खैर वो आया था मदीने मुनवरा से वो पहुंच गया इमाम आजम अबू हनीफा की शॉप पर जब वो शख्स शॉप पर पहुंचा तो उस वक्त इत्तेफाक से इमाम आजम शॉप पर मौजूद नहीं थे
अच्छा
आप शॉप से कहीं गए हुए थे वहां पर आपका एक शागिर्द मौजूद था
ठीक है
अच्छा उसने उस शागिर्द से कपड़ा मांगा
अच्छा वो उनको इमाम आजम समझा होगा
हाँ
भाई चलो ओनर तो यही है ना जो दुकान पे बैठा है
जाहिर है कि जो दुकान पर है जो मशहूर था हो सकता है कि उसके उसने यही समझा
सही
अच्छा जनाब अब उसने जो अपना डिमांड था वो उसने कपड़ा डिमांड किया शागिर्द ने लाकर थान सामने रख दिया
ठीक है
उसने पूछा कितने का है कहा 1000 दिरहम का उसने खुशी खुशी पैसे दिए थान लिया और चला गया
बताया था ना कि यहाँ भावताव
करने की जरूरत नहीं है उसको एक माइंडसेट मिल चुका था खैर वो चलते चला गया
सही
काफी दिन गुजर गए कुछ अरसे के बाद इमाम आजम ने अचानक से अपने उस शागिर्द से कहा कि वो जो फुला क्वालिटी का कपड़ा है ना वो जरा ले आना वो शागिर्द ने कहा कि हुजूर वो तो काफी दिन हुए एक बायर आया था मदीने मुनव्वरा से मैंने उसको बेच दिया
ठीक है
कहा अच्छा कितने का बेचा तो कहा 1000 दिरहम का
अल्लाह अल्लाह
अब होना क्या चाहिए था आज का
खुश हुए होंगे
आज का अगर ताजिर था आज का अगर दुकानदार हो तो वो क्या हो अच्छा 1000 दिरहम का बेच दिया वाह वाह कितना जबरदस्त सेल मैंने लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने उसको डांट पिला दी
अच्छा
उसको कहा तुझे मेरे साथ रहते हुए अरसा हो गया तूने ये नहीं सीखा
अल्लाह
मेरी दुकान पे कितना नफा होता है और ग्राहक को क्या रेट बताना है अब वो शागिर्द बड़ा उससे गलती तो हो गई थी अब इमाम आजम अबू हनीफा ने 1000 दिरहम अपने शॉप से लिए
सही
और मदीना मुनव्वरा का सफर इख्तियार
अल्लाह अकबर अल्लाह
काफी दिन गुजर गए हैं ऐसा नहीं है कि वो दुकान से लेकर गया है और अभी वो मार्केट में घूम रहा होगा तो कहीं से पता चल जाएगा तो भाई वो हमारी जो है वो बात खराब हो जाएगी नहीं काफी दिन गुजर गए इमाम आजम मदीना मुनव्वरा पहुंचे उसको तलाश करने लगे
अल्लाह अल्लाह
देखा एक जगह पर वही कपड़े की एक चादर ओढ़े एक शख्स नमाज पढ़ रहा
था इतना कीमती कपड़ा
इतना कीमती कपड़ा था आपने उसे फौरन पहचान लिया कि हो ना हो ये वही शख्स होगा अच्छा वो नमाज पढ़ा था आपने भी उसके करीब नमाज शुरू कर दी जैसे ही वो नमाज से फारिग हुआ ना तो इमाम आजम ने उससे मुलाकात की और उससे कहा कि ये जो कपड़ा तुमने चादर जिसकी बना के रखी है ये कपड़ा तो मेरा है तो उस शख्स ने कहा कि जनाब कैसे आपका है मैं तो इसे बगदाद से लेकर आया हूँ और इमाम आजम अबू हनीफा की दुकान से लेकर आया
अल्लाह अल्लाह अल्लाह
कहा कि अच्छा तुम इमाम आजम को जानते हो कहा कि हाँ तो कहा देखोगे तो पहचान लोगे वो कहने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल पहचान लूंगा क्योंकि वो शागिर्द उनके जहन में था
सही
तो कहा कि भाई मैं ही इमाम आजम मैं ही नौमान बिन साबित अबू हनीफा हूँ
सही
जिसे लोग इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं
जी जी
और मामला ये है कि मेरे शागिर्द ने आपको जो ये सौदा बेचा था ये 1000 दिरहम का बेच दिया था हालांकि इसकी कीमत जो है वो 400 दिरहम थी
अल्लाह 600 दिरहम कम
600 दिरहम कम थी
ओहो
तो या तो आप जो है ना ये मुझे कपड़ा वापस कर दो
सही
और अपने ये 1000 दिरहम ले उसने कहा हुजूर मैंने तो इस्तेमाल कर लिया मैंने पहन लिया है और मैं खुश हूं मैंने सोच समझ के लिया है
सही।
नहीं ये मेरे कारोबार का उसूल नहीं
अल्लाह अल्लाह अल्लाह
मुझे या तो आप ये कपड़ा वापस कर दो पैसे ले लो या फिर जितने का ये कपड़ा है उतने पैसे मेरे पास रहकर बाकी के पैसे आप ले
सुभान अल्लाह
उस शख्स ने कहा चले भाई आप जो है वो मुझे वही बकाया पैसे ही वापस दे दें ये मैंने जो है वो कपड़ा आपको वापस नहीं करना
अल्लाह अल्लाह
तो ये आपका अंदाज था
लालच से
ये आप कैसी मतलब एक थे ना इंसान के दिल में लालच है कि यार मुझे कोई ना कोई फायदा हो जाए किसी तरीके से फायदा हो जाए कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि जिससे मेरा माल ज्यादा महंगा बिके याद रखिएगा प्यारे आका अली सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने इसे रिवायत फरमाया आप लिखते हैं कि प्यारे आका अली सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर इब्ने आदम के पास सोने की दो वादियां भी हो तब भी ये तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा
अल्लाह अल्लाह
और इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती
अल्लाह यानी आप देखें एक तरफ तो हदीस पाक
ये फरमा रही है
उसी तरफ कुरान पाक की आयत आपने पढ़ी
जी
और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं इमाम आदम अबू हनीफा का अंदाज और फिर मैं और आप अपने आप पर गौर करें मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे बिजनेसमैन अफराद हैं वो गौर करें कि लालच से बचकर कारोबार करना ये कितना मुश्किल काम है मगर इमाम आजम ने अपनी जिंदगी का जो उसूल बनाया और उस पर चले और उस पर अमल करके दिखाया अच्छा हमारे यहाँ भी होता ना उसूल बनते ही टूटने के लिए हम लोग कहते हैं माज़ अल्लाह कि उसूल बनते ही टूटने के लिए हालांकि ऐसा नहीं उसूल तो अमल के लिए बनाए जाते हैं इमाम आजम का जैसे आपने कहा लालच से बचना और ये बहुत मुश्किल है कि बंदे के सामने नफा नजर आ रहा हो जैसे यहाँ बिल्कुल जायज था नफा इसमें शरण कोई कबाहत नहीं थी मगर इमाम आजम फिर भी अपने उसूल पर कायम है क्योंकि मुसलमानों की खैर ख्वाही इसी तरह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की تجارت کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس پر سختی کیا کرتے تھے، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ امانت داری کے ساتھ ہی کاروبار کیا جائے۔ اچھا، امانت داری اور تجارت، اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداری سے تجارت کرنا، تو شاید لوگ اس پر ہماری بات سن کر ہنستے ہوں گے کہ یار ایمانداری اور پھر آج کا بیپاری اور آج کا کاروبار اور آج کی مارکیٹ، تو ایسا نہیں ہے کہ ایمانداری ختم ہو گئی ہے، ایماندار تاجر آج بھی موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمانداری کا، جو تجارت میں آپ کی ایمانداری تھی، اچھا ہم جس کو ایمانداری سمجھتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے جو اس کا معیار ہے، مگر آپ کی ایمانداری کا معیار بڑا ہی سخت تھا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا اور ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ امام اعظم کس طرح کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ریشمی کپڑا لینے کے لیے، ریشمی کپڑا لائی، امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گی، تو اس نے کہا کہ 100 روپے میں، 100 درہم میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس ریشمی کپڑے کی قیمت 100 سے زیادہ ہے،
حالانکہ وہ بیچنے آئی تھی اور وہ قیمت اپنے منہ سے بول رہی تھی، آپ نے تو قیمت نہیں لگائی تھی۔
میں آپ کے پاس آؤں گا فرض، تو آپ کو میں اگر 100 بتاؤں تو آپ کہو گے بھائی 95 لے لو،
فبیہ نہیں، اگر چلو نہیں کم کروانا تو بندہ بولے فبیہ بہت اچھی بات ہے یہ لو 100۔
مگر امام اعظم نے فرمایا نہیں، یہ 100 روپے کی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس نے کہا کہ کتنے کی ہے، تو اس نے کہا چلو میں 100 اور بڑھا دیتی ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ اتنے کی بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 400 درہم کی ہے۔
اللہ،
جب امام اعظم نے کہا تو وہ عورت کہنے لگی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، تم دوسرے دکاندار سے پوچھ لو،
تمہیں یقین نہیں آتا تو برابر میں چلا جاؤ،
کس کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ عورت آپ کے کہنے پر دوسرے دکاندار کے پاس گئی، تو دوسرے دکاندار نے اس کپڑے کو 500 درہم میں خرید لیا۔
اللہ، یہ مطلب آپ کی ایمانداری،
ایمانداری یعنی حالانکہ آپ چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ سستا سودا مجھے مل جائے۔ یعنی اگر آج کی بات ہم کریں، جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے یا جو عالمگیر صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر اس واقعے کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی مارکیٹس کا دورہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف نظر آتا ہے، مگر امام اعظم کی ایمانداری، اللہ اکبر۔ اچھا، پھر دو برابر والے تاجر نے خرید لیا، اس پر بھی آپ کو ملامت نہیں تھی اپنے آپ پر؟
جی
یار، میں خود خرید لیتا، اس کو کیوں بھیج دیا،
مجھے زیادہ نفع ہو جاتا،
زیادہ نفع ہو جاتا۔ تو یہ ایمانداری، یہ لوگوں سے محبت، لوگوں کی خیر خواہی، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے بازار اور کاروبار میں اس طرح کی برکت عطا فرما دے۔ میں آپ کی گفتگو لوں گا، مگر ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، چاہتے ہیں کہ کچھ کال ناظرین لے لیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، کال دیجیے گا۔
میرا سوال ہے، یقیناً تجارت امانت، دیانت اور سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے امام اعظم تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیے، ان ساری خوبیوں کے ساتھ تجارت کے لیے ایک تاجر کو کیا کرنا چاہیے؟
واقعہ آپ نے ابھی اس میں سنایا، ویسے میں بدقسمتی محسن بھائی، ہمارے معاشرے میں آج ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جہاں ہمارے ارد گرد بہت ساری برائیاں یہ جنم لے چکی ہیں، وہاں پر ہماری سمجھے کہ ہماری اندر جو بیماریاں ہیں، ان کے اندر ایمانداری کا فقدان نظر آتا ہے۔
صحیح،
اس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار اور دوسرے کا حق ادا کرنے والے کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیوقوف ہے،
یہ پاگل ہے،
یہ پاگل ہے،
سٹیا گیا ہے،
اس کو
کاروبار کرنے نہیں کر رہا۔ ہاں،
اس منفی سوچ کو، بری سوچ کو اچھائی کے اندر تبدیل کرنا،
اللہ اللہ،
یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔
اب جا کر ہم، یہ جو امام آپ نے سوال کیا اس کا جواب آپ کو بن پڑے گا،
جی، تب جا کر ہم جو ہے وہ وہاں پر پہنچ سکیں۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہمارے سامنے یہ کیسی روزے روشن کی طرح آیا ہے، آپ کتنے زبردست ایماندار تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیسا بہترین نمونہ ہے ہمارے پاس، کہ آپ کے ایمانداری کی ہی وجہ سے کفار، جو آپ کی جان کے دشمن تھے، بدترین دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
امانت داری ایمان والوں کی بہترین صفت بیان،
کیا بات۔
ایک اور مقام پر لکھا کہ ایک مسلمان کا امانت دار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں،
اللہ اکبر،
یعنی وہ کامل ایمان والا نہیں۔ اب آپ غور کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرف تو ایماندار بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ امانت داری میں کمزوری، تو یہ
پھر ساتھ میں یہ نا، جیسے آپ نے سوال کیا تو یقیناً ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو اب ہمارا جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا بازار اور کاروبار کی جو پچھلی اقساط ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر، فیس بک پر جا کر آپ دیکھیں، تو ہم یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کاروبار کرنا اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تاکہ ہم جو ہے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کر سکیں۔
اچھا، امانت داری کا ایک اور بھی پہلو ہے۔
جی جی،
امانت داری صرف اور صرف یہ مال کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمے ہوں
جی،
اس کی حفاظت اور ادائیگی ہم پر لازم ہے۔
اللہ اکبر،
اور انہیں امانت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم اور بندوں کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی بھی امانت داری ہے۔ جیسے اس میں نماز بھی آ گئی، نماز پڑھنا
اللہ کے حقوق،
روزے رکھنا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حج کرنا، زکات ادا کرنا، سچ بولنا، دیگر نیک اعمال کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت داری ہے۔ کس کی ہے؟
اللہ پاک
کو، کل اللہ ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی امانت داری ہے، ہمیں پوری کرنی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اعضا، مثال کے طور پر ہماری جو آنکھ ہے، ہماری جو زبان ہے، ہمارے ہاتھ وغیرہ، یہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے۔
صحیح،
اور ان کو گناہوں سے بچانا اور فضولیات سے بچانا ان اعضا کے معاملے میں امانت داری ہے۔
یعنی ہم اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کر ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکے۔ ایک اور کال دیجیے گا، پھر مزید امام اعظم کی تجارت پر بات کرتے ہیں۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ امام صاحب کی تجارت میں لالچ نہیں تھی، مگر آج تو ہم ایک کے دس کرنے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ پانچ سات اور مل جائے تو اچھا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی تجارت کرنے والے اب مزاروں میں ہیں؟
مزاروں میں تو بالکل ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، مزاروں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں،
بالکل،
اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، ہم یہ جو کر رہے ہیں موٹیویٹ تو کر رہے ہیں نا
جی،
کہ بھئی ہم اپنے جذبات کو ابھارے کہ مجھے بھی اسی طرح کام کرنا، اور صرف مزار والوں کی خصوصیات نہیں رکھنی، اس کو بازار والوں کی
نہیں کہنا،
بازار والوں کی بھی خصوصیات رکھنی ہے۔ امام صاحب کا ایک اور واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام صاحب کا ایک غلام آپ کے لیے تجارت کرتا تھا، آپ نے تجارت کے لیے اسے بہت سا مال دیا۔ ایک مرتبہ 30,000 درہم کا نفع ہوا، چنانچہ غلام نے نفع کو الگ کیا اور اسے لے کر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسے ساری تفصیلات پوچھی کہ تم نے کس کس طرح تجارت کی۔
صحیح ہے،
اس نے تجارت کے مختلف طور طریقے بیان کیے، تو دوران گفتگو اس نے ایک ایسی صورت بتائی جو آپ کو ناگوار گزری، آپ کے دل میں شبہ داخل ہو گیا، تو آپ نے اسے اس پر آپ ناراض ہوئے اس سے، اور اس سے پوچھ گچھ کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔
صحیح،
اور اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم نے جو یہ نفع کمایا تو کیا وہ سارا نفع ایک ساتھ ملا دیا یا الگ رکھا ہے؟ اس نے کہا نفع تو میں نے سارے نفع کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو نے تو سارا نفع خراب کر دیا۔
اللہ،
پھر اب آپ امام اعظم کا تقویٰ و پرہیزگاری،
اللہ اکبر،
آپ نے فقراء کو بلوایا اور وہ 30,000 کا جو نفع تھا سارا ان میں تقسیم کر دیا، اپنے لیے ایک درہم بھی نہیں رکھا۔ یہ ایمانداری، یہ آپ کا لالچ مال سے بچنا۔ دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے، مال کی محبت ہی تو دھوکہ دلواتی ہے۔
ہمارے دماغ کے اندر جو ہے نا، یہ سمجھے کہ ایک خناس آ گیا ہے
جی،
یہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر ہم لالچ نہیں کریں گے، اگر ہم دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پھر نفع نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہمارے دماغ کی برائی ہے، ہمارے دماغ کی بیماری ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں محسن بھائی
جی۔
دو پرندے تھے، ایک پرندہ تھا، ایک کیڑا تھا کہ جو مٹی کے گھر بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریگستان ٹائپ علاقے ہوتے ہیں نا، ریتیلے علاقے، وہاں پر ایک کیڑا پایا جاتا ہے، وہ ریت کے گھر بناتا ہے،
ٹھیک ہے،
چھوٹے چھوٹے سے گھر بنتے ہیں اور بڑے زبردست گھر وہ بناتا ہے، بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اس کی اور ایک باغ میں رہنے والے کیڑے کی آپس میں دوستی ہو گئی،
ٹھیک ہے۔
اب جب دوستی ہو گئی نا، تو دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، دونوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی کہ یار میرے گھر پہ آؤ۔ وہ جو مٹی سے گھر بنانے والا کیڑا تھا نا، اس نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ہمارے محلے میں آؤ، ہمارے گھر میں ہمارے یہاں پر بڑے زبردست، بڑے مضبوط گھر اور بڑی ٹیکنک کے ساتھ ہم لوگ بناتے ہیں، آپ آ کر ذرا ہمارا محلہ تو دیکھیں،
ٹھیک ہے۔
اچھا جناب، یہاں سے یہ پہنچ گیا اس کے علاقے میں، اس کیڑے کے علاقے میں۔ اب جب وہاں پر پہنچا نا، تو اس نے بڑی تعریف کی کہ یہ دیکھیں، یہ گھر میرے ماموں کا ہے۔
اپنے کام کی اس نے تعریف،
اپنے 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 وہ سارے اپنی ساری کاریگری دکھائی نا،
ٹھیک ہے ٹھیک
ہے، یہ دیکھو یہ کیسا زبردست بنایا ہوا ہے، کتنا مضبوط ہے، یہ یہ ہے، یہ یہ ہے، اس نے زبردست تعریف کی۔ اچھا، اس نے جب تعریف کر لی نا، اب وہ جو باغ کا رہنے والا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ریگستان ہے اور ریتیلا میدان ہے اور اس میں اس نے یہ گھر بنایا، اس کی یہ تعریفیں کر رہا ہے، اب تو اس نے کہا کہ آپ بھی میرے گھر آنا نا بھائی،
جی جی،
آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ میرے گھر آئے ہو، میں بھی آتا ہوں آپ کے گھر، کل آتا ہوں۔ वो दूसरे दिन पहुंच गया।
सही।
अच्छा, जब उसके वहां पहुंचा ना, तो उसको वहां पर इतना ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आया, क्योंकि उसको वहां पर कारीगरी नहीं दिखी इस जिमन में के यूं रेतीले घर नहीं मिले, लेकिन वहां पर बाग था।
ठीक।
अब जो यहाँ वाला था उसने कहा कि ये देखो, ये गुलाब के फूल हैं।
सही।
ठीक है, और ये रेड फूल हैं, ये इम्पोर्टेड फूल हैं, ये चमेली का फूल है, इसकी खुशबू सूंघो, आपको मजा आएगा। ये वाला देखो, तो ये जनाब ये रात की रानी है, ये रात के वक्त खुशबू देता है।
वाह।
तो वो जो कीड़ा था ना रेतीला, उसको इतना खास
मजा नहीं आया,
मजा नहीं आया। तो उसने यूं, अच्छा इसने भांप लिया, इसने जब भांप लिया ना
चेहरे के तासुरात,
इसने जब इसके चेहरे के तासुरात पड़े, तो इसने कहा कि यार इसको कोई ना कोई नसीहत करनी चाहिए। तो इसने कहा कि असल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरा ये गुलशन देखकर मजा नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो जो रेतीले घरोले बसे हुए हैं ना, वो आपके दिमाग के अंदर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये पूरा गुलशन ले रहा था, गुलशन खुशबूदार गुलशन, ये समझ नहीं आ रहा।
सही।
तो हमारी भी ये बीमारी हो गई है।
हाँ।
हमारी मार्केट के दिमाग के अंदर ये रेतीला भूसा भर गया है। हमने ये समझ लिया है कि जनाब हम जो है वो जब तक लालच नहीं करेंगे, हम जब तक धोखा नहीं देंगे, हम जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक नफा नहीं।
उनके लालच का भूसा, धोखे का भूसा, झूठ का भूसा, खयानत का भूसा, और ये हमारे दिमाग में बस गया है।
जब इसको निकालेंगे ना, तो फिर इस गुलशन की खुशबू महसूस होगी।
सही, सही।
हलाल की हलावत कैसी, हलाल में बरकत कैसी है,
वाह वाह।
माल तो बजाहिर थोड़ा है, लेकिन किफायत कैसा करता
है। सही।
तो ये भूसा निकालना बहुत जरूरी,
और इसके लिए लाजिम ज्यादा सोहबत चाहिए। हमारे प्रोग्राम है मदनी चैनल के, दीगर प्रोग्राम है अहले सुन्नत के मदनी मुजाकरे हैं, निगरानी शुरा के इस टॉपिक पर बहुत सारे बयान हैं, ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इंशाल्लाह हमें समझ में आएगा। एक और कॉल दीजिएगा।
आज के प्रोग्राम का टॉपिक इमाम आजम की तिजारत है, जिससे ये समझ आ रहा है कि इमाम आजम एक इमाम भी थे, आलिम भी थे और बिजनेसमैन भी थे, मगर इस दौर में तो बिजनेस एक अलग वे समझा जाता है और मजहबी गेटअप एक अलग, तो आज के बिजनेसमैन दीनी सोच कैसे पैदा कर सकता है।
हाँ बिल्कुल, दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इमाम आजम के दौर की याद ताज़ा की है।
क्या बात
कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ताजिर आलिम भी है, आलिम ताजिर भी है, और एक इमाम भी है और ताजिर भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं,
वाह वाह,
और कोशिशें कर रहे हैं। ये दावत इस्लामी का फैदान है और ये मुमकिन है। असल में मसला ये है कि हमने दीनों दुनिया को अलग अलग कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा कर सकते हैं, मगर जो कर सकते हैं वो तो करें। अच्छा, कम अज कम दीन के वो मसाइल जो हमारे लिए सीखना फर्ज है,
जी
हम तिजारत कर रहे हैं, तिजारत के वो मसाइल जो हमारे लिए सीखना फर्ज है, हम उनको तो अपनाएं, उनको तो सीखें। चले, आप आलिम नहीं बन सकते, आप मस्जिद के इमाम नहीं बन सकते, आप बाकायदा एक ऐसे मुबल्लिग दीन नहीं बन सकते कि जो बाकायदा ट्रेवल करे लोगों के पास जाकर, मगर आप अपनी दुकान पर बैठ कर तो दीन के मुबल्लिग बन सकते हैं, अपने कारखाने में बैठे, अपनी फैक्ट्री में बैठे दीन के मुबल्लिग बन सकते हैं। आप सीखने का अमल तो जारी,
तिजारत तो सीख सकते हैं।
बिल्कुल।
मैं अगर मोटे मोटे चार सवाल करूँ ना मोहसिन जी, तो मदनी चैनल के नाजरीन हाथ ना उठाएं, अपने आप से पूछ लें कि मुझे कितना आता है। आप बताएं बेसलम क्या होती है? हम बे करते हैं ना, बेसलम क्या है?
आप इसके इंग्लिश नाम बता रहे तो कुछ समझ में आया अपने को।
बे सर्फ क्या है? बे मुतलक क्या है? हालांकि ये रोजाना
क्या है,
हम रोजाना ये तिजारत हमारे दरमियान मौजूद है, हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके उसलूब क्या हैं, इसमें कौन सी शराइत हमारे इस सौदे को फासिद कर देंगी, क्या मामला है, ये सारी चीजें सीखी नहीं है।
अच्छा, फिर इसमें मजे की बात बताऊं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कमाल ये है, इमाम आजम जब ताजिर भी थे ना, ताजिर के साथ साथ बहुत बड़े आलिम थे। अच्छा, इमाम आजम ने उम्मत पर जो एहसान किया,
इमाम
शाफी फरमाते हैं कि उम्मत जो है वो इमाम आजम की तुफेलियत में है, यानी औलाद है इस मामले में, कि इमाम आजम ने कुरान और हदीस से जो हजारों मसाइल निकाले,
अल्लाह,
उनमें तिजारत के मसाइल भी हैं, जो बेसलम और ये बयान इमाम आजम ने बाकायदा उसूल बयान किया, उनके जुजियात को बयान किया, ये करेंगे तो इसका हुक्म ये होगा, यूं करेंगे तो इसका हुक्म ये होगा, पूरी पूरी इस पर मसाइल मौजूद हैं। अब मसला ये ना कि हम उलमा की सोहबत में जाएं तो हमें पता चले कि यहाँ बात क्या हो रही है, बयान किया क्या जा रहा है, और हम जो काम कर रहे हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि अपने कारोबार की, अपनी नौकरी की, अपने लेन देन की शरय स्कैनिंग करवा लें आप, क्योंकि उसूल शरीयत ने मुरतब करके दे दिए हैं। अब हमारा काम यह है कि हम उन उसूल के नीचे से अपने اپنے کاروبار کو اسکین کروا لیں، اگر شریعت کے دائرے میں آتا ہوگا تو فبیہ، نہیں آتا ہوگا تو اس کا طریقہ مجھ سے آپ سے پوچھ کے ہم حل کر لیں اس کا.
ہم اگر آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو ہی پڑھیں نا
جی،
تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ شروع سے ہی علم دین سے یوں اس طرف کنیکٹڈ نہیں تھے.
بڑی خوبصورت بات ہے.
آپ جو ہے وہ بزنس کرتے تھے، آپ کا آنا جانا دکان پر تھا، لیکن امام شعبی نے آپ کی جو ہے وہ توجہ دلائی اور آپ کو انوائٹ کیا، آپ کو کہا کہ آپ بھی آؤ نا، مدرسے آؤ نا، کچھ پڑھو کچھ سیکھو، کیونکہ آپ کی جو شخصیت تھی نا وہ تھی، مطلب کہ وہ اگر اس میں علم دین آ جائے تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی.
وہ ہوا
اور دنیا نے دیکھا. آپ کا جو دور تھا نا یہ بھی بڑا زبردست تھا، کیونکہ اس وقت عراق وہ مبارک شہر تھا محسن بھائی کہ جسے 70 اصحاب بدر اور بیت رضوان میں شریک 300 صحابہ اکرام نے فیض بخشا
کوفہ
کو
جی،
اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ تابعی بزرگ ہیں
جی، تابعی
صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زیارت بھی کی، ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے احادیث مبارکہ اور علم سیکھا. امام اعظم کے جو
یہاں میں ایک بات تھوڑی
جی بالکل
امام اعظم کا ذکر آ رہا ہے
جی،
تو آپ نے فرمایا صحابہ سے روایت بھی کی
جی،
تو امام اعظم کی خصوصیات میں ایک بڑے تاجر ہیں
جی،
مگر ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان جیسی روایت حدیث کہیں اور نہیں ملتی.
اللہ اکبر.
وحدانیات ایک پوری اصطلاح ہے
جی،
جس میں کیا ہوتا ہے کہ روایت کرنے میں ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرنا
جی،
حضرت امام اعظم نے روایت کی، مثال حضرت ابو ہریرہ سے یا مثال فلاں صحابی سے، ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرنا اور وہ صحابی نبی پاک سے روایت کر رہے ہیں. اس طرح کی امام اعظم کی 16 یا 20 روایات بیان کی جاتی ہیں تو علماء نے جمع کیا. اچھا یہ اور محدثین کو یہ کمال تابعین میں سے بھی بہت کم کو حاصل ہوا ہے، یہ امام اعظم عالم بھی ہیں تاجر بھی ہیں اور اتنے بڑے محدث.
اس کے لیے ٹائم دیا ہے آپ کو پتا ہے، امام اعظم نے یہ جو اسپیشلٹی حاصل کی آپ کے زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 5 لاکھ احادیث مبارکہ
اللہ
بیان فرمائی.
اللہ اللہ.
اچھا آپ نے 4000 علماء و محدثین سے علم دین حاصل کیا.
سبحان اللہ.
اب آپ غور کریں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سوچتے ہیں یار گھر بیٹھے کوئی ہمیں آ کر علم دین کا وہ پیالہ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن کے اندر اڈیل دے تو ہمارا کام
جب پانی میں گھول کے پلا،
کوئی ایسا تعویذ مل جائے ہمیں کہ جو ہمیں مولوی صاحب دے دیں اور ہم اسے گھول کے پی جائیں تو یہ ہم کو علم آ جائے، ایسا نہیں. ہم کو محنت کرنی پڑے گی، گھر سے نکلنا پڑے گا،
گھر سے نکلنا پڑے گا. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ آج کے وہ تاجر جو ویل سیٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور دین کا علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. دیکھیں تاجر کی اولاد کے اندر بھی تجارت کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آتے ہیں نا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو کرتا دیکھ رہے ہیں، والد کو، بھائی کو کرتا دیکھ رہے ہیں. اگر تاجر یعنی برادری اپنے گھر کے افراد کو علم دین کی طرف لے آئیں، بھائی چلیں آپ باقاعدہ مدرسے میں نہیں آ سکتے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی جوائن کر لیں، فیضان آن لائن اکیڈمی پر آپ عالم کورس کر لیں، شریعت کورس کر لیں، تجارت کورس کر لیں، اس سے بھی آپ علم کا بے بہا خزانہ حاصل.
یہ تو دیکھیں آپ کے گھر پہ آ گئے نا، پہلے کے لوگ وہ سفر کرتے تھے، میلوں سفر کرتے تھے، وہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، پیسہ بھی خرچ کرتے تھے. اب تو دعوت اسلامی نے اتنا آسان کر دیا کہ آپ کے گھر کے اندر آ کر، بلکہ آپ کی دکان کے اندر آ کر، آپ کے کاروبار کے درمیان 24/7 جس وقت آپ ایزی ہیں اس وقت دعوت اسلامی آپ کو سکھانا چاہتی ہے، بس ہم سیکھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ عزوجل.
یہ آپ کو فیضان آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے بیان بھی کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت اس وقت جو ہے ایڈمیشنز اوپن ہیں، اس پر آپ رابطہ کیجئے اور تاجر برادری سے خاص طور پہ ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے گھر کے افراد کو، اپنی گھر کی اسلامی بہنوں کو آپ خود بھی داخلہ لیں،
اپنے بچوں کو بھی کروائیں.
بچوں کو 32 کورسز تقریباً اس پر کروائے جا رہے ہیں، آپ رابطہ کریں، جو کورس آپ کر سکتے ہیں بالکل کیجئے. ایک کال دیجئے گا.
میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں بھی ایک تاجر ہوں اور امام ابو حنیفہ بھی ایک تاجر تھے، مگر ان کی اور ہماری تجارت میں کیا فرق ہے کہ وہ بزنس کے ساتھ ساتھ دین کے خدمتگار بھی تھے اور قرب الہی پانے والے بھی تھے اور ہم ٹھہرے دنیا دار، تو لہٰذا اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں.
بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں تجارت کا فرق تو آپ نے خود بتا دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تجارت ہماری تجارت، ہماری زندگی میں بڑا فرق ہے. امام اعظم کی تجارت کا تیسرا اصول ہم ڈسکس کریں تو شاید ان کا جواب ہو جائے گا. تیسرا اصول یہ ہے کہ امام اعظم کو کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنے والے، دین کو روزہ رکھنے والے اور رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھنے والے. کیسی عبادت کا آپ کا انداز تھا، آپ نے 30 سال تک رات کو ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا.
اللہ اکبر.
تیس سال تک مسلسل
اللہ اکبر
30 سال تک آپ نے دن میں روزہ رکھا.
سبحان اللہ.
اپنی زندگی میں آپ نے 55 حج کیے.
اللہ اکبر.
اور آپ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جس جگہ آپ کا وصال ہوا وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا.
امام اعظم کا آپ کو انداز بتاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رمضان المبارک میں محسن بھائی 62 قرآن پاک
اللہ
پڑھا کرتے.
اللہ.
اب یہ 62 ہوتے کیسے تھے؟
واہ واہ.
آپ یہ 62 قرآن پاک, ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے دن میں
جی,
ایک رات میں
جی,
اور ایک قرآن پاک آپ تراوی میں سناتے تھے.
سبحان اللہ.
اور ایک قرآن پاک آپ عید کے دن پڑھتے.
اللہ اللہ.
62 قرآن پاک آپ جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے. ہم نیت کر لیں انشاءاللہ ایک قرآن پاک ضرور تلاوت کریں.
سبحان
گے
اللہ. سبحان.
سارے ہمارے تاجر اسلامی بھائی, تاجر برادری, دیکھیں رمضان المبارک میں ویسے ہی بزنس کے ہمارے جو ٹائمنگز ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجدوں کی طرف, قرآن پاک کی طرف اپنے دل کو مائل کرنے کی کوشش کریں
جی.
قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ہی آسان ہو گیا. دعوت اسلامی نے بڑا ہی خوبصورت ایک پین قرآن انٹروڈیوس کیا ہے. آپ اسے لیں, آپ کو پڑھ کر مزہ آ جائے گا, بلکہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں.
سبحان اللہ.
آپ اس کے اندر صرف نہ صرف تلاوت بلکہ اس کا ترجمہ, تفسیر, آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں.
اس کے متعلق مزید جو علوم ہیں یعنی بہار شریعت ہے اور دیگر جو مفتیان کرام کی کلپس ہیں
جی,
تقریباً 29 نئے فیچر کے ساتھ یہ نیا فیضان قرآن انسائیکلوپیڈیا آیا ہے. اس کو آپ خریدے گا ان شاء اللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اچھا, میں یہاں بات کر رہے تھے امام اعظم جیسے سوال ہوا کہ آپ عبادت گزار بھی تھے اور تاجر بھی, تو آج کے تاجر میں کیا فرق ہے؟ اچھا, امام اعظم گناہ سے بچ کر تجارت کرتے تھے. اچھا, ایک تاجر کی یہی خوبی ہوتی ہے یوسف بھائی
جی,
گناہ سے بچ کر تجارت کرنا. کیونکہ دیکھیں تجارت ایک امر ہے
جی,
اس کا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے, اجازت دیتی ہے, تو اس کے پورے طریقے بیان کرتی ہے
جی,
تو اس کو اسی طریقے سے کرنا جتنی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تجارت کتنی خوبصورت تھی. آپ کے ایک کاروباری شریک یعنی پارٹنر تھے سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو 30 سال تک آپ کی صحبت میں رہے.
اچھا,
فرماتے ہیں میں نے ایک طویل عرصہ امام صاحب کی صحبت میں گزارا, آپ کے ساتھ ملنا جلنا رہا. جیسے آپ سب کے سامنے ہوتے تھے ویسے ہی آپ تنہائی میں بھی ہوتے تھے. جن معاملات میں آپ شرعی نقطۂ نظر سے کوئی خطرہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا, ان سے بھی ایسے بچتے تھے جیسے خطرے والے معاملات سے بچتے تھے. اور اگر آپ کو کسی مال میں شبہ ہو جاتا
جی,
تو اسے صدقہ و خیرات کر کے اپنے سے دور کر دیتے, اگرچہ سارا ہی مال کیوں نہ صدقہ کرنا پڑ جائے.
اللہ.
یہی حضرت عبد الرحمن فرماتے کہ ایک مرتبہ مجھے آپ نے ایک کنزائنمنٹ دیا, مال دیا,
صحیح ہے,
آپ جاؤ اور مجھے بتایا کہ دیکھو اس میں ایک کپڑا ایسا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے, تو جب بیچو تو وہ عیب بتا کر بیچنا.
پورے کنزائنمنٹ میں نہیں تھا, صرف
ایک کپڑے میں تھا. آپ نے کہا کہ بیچنا, وہ چلے گئے. اچھا, انہوں نے سارا مال بیچ دیا, بھول گئے کہ کون سے کپڑے میں ایپ تھا, بھول گئے. اچھا, مال وغیرہ بیچنے کے بعد وہ واپس آئے, امام اعظم کو انہوں نے نفع دیا, سارا بتایا. تو امام اعظم نے پوچھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو ایپ والا کپڑا ہے وہ بتا کر بیچنا
جی.
تو انہوں نے کہا اللہ, ابو تمہیں بھول گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا کتنا نفع ہوا اس تجارت میں؟ تو آپ نے وہ سارا کے سارا نفع اس خوف سے کہ وہ جو عیب والا کپڑا بیچا ہے اس کے بدلے میں, جو نقصان کے بدلے میں میرے پاس آیا رقم, وہ سارا کے سارا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا.
اللہ.
تاکہ جتنا نقصان تھا اتنا شریعت کہتی تھی کہ اس کے مالک تک پہنچانا اور جو اس کا شرعی حکم ہے, مگر یہاں پر امام اعظم کا تقویٰ, آپ نے وہ شعر پڑھا تھا امیر سنت کا, جو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ, تو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ, ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ.
اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جسم, جب آپ کے جسم کے اندر حرام تو دور کی بات, شبہ کا مال بھی نہ ہو تو پھر اس جسم کی عبادت میں کیسی اس کو جو ہے وہ مزہ آئے گا. آپ کے بارے میں وہ بھی آتا ہے نا کہ وہ جو ایک بار کوفے کے اندر بھیڑیوں کا جو ریوڑ تھا اس کے اندر ایک ایسی بھیڑ شامل ہو گئی جو غضب کیے ہوئے مال کی تھی. تو اب آپ نے یہ معلوم کیا کہ جناب کتنے عرصے تک یہ بکریاں زندہ رہتی ہیں
جی جی,
تو بتایا گیا کہ جناب 7 سال تک بکری جو ہے وہ طبعی طور پر زندہ رہ سکتی.
اللہ اللہ.
اب آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں،
یعنی کوفے سے بکری کا گوشت ہی نہیں،
گوشت ہی نہیں کھایا.
اللہ اللہ،
یہ آپ کا تقوی.
واہ واہ، یہ آپ کا تقوی. ہم لائیں کہاں سے؟ اللہ میں امام اعظم کا صدقہ آتا
ہوا کریں، امام اعظم کا صدقہ مانگے
اللہ دے دے ہمیں عطا.
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کوئی بھی اگر حاجت پیش آتی ہے تو میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور امام صاحب کی مزار پر جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے وہ چیز
کیا بات ہے. چلے ہم امام صاحب کے مزار پہ نہیں جا سکتے، دو رکعت نفل گھر میں پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ہمارا بیڑا پار فرمائے گا. ایک اور کال دیجیے گا.
یقیناً حصول رزق کے لیے کوشش کرنا، بزنس کرنا ایک پسندیدہ کام ہے اور اولیاء کرام نے بھی تجارت کی ہے. آج کا تاجر اور اسلاف کی تجارت، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے ہم تو ویسی تجارت نہیں کر سکتے، بس جتنا بچ سکتے ہیں بچ بچ کر کر لیتے ہیں. کیا یہ خیال درست ہے یا ہمیں اس طرز کی تجارت کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟
یوسف بھائی، اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا،
اس سوال خود جواب ہے نا. آپ کا دل کیا کہتا ہے یار، آپ بتاؤ نا.
واہ واہ،
آپ نے یہ ماشاءاللہ سوال کیا، یہ آپ کا سوال کرنا بھی جو ہے نا، یہ آپ کا عشق بتا رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ جو کر رہے ہیں نا، وہ آپ کا دل اس پر آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا دل خود میں کہہ رہا ہے، مجھے بتائیں. ہمارا دل خود بتا رہا ہے نا کہ یار یہ جو کمزوری ہے نا، یہ جو کمی ہے نا، اس کو پورا کر لو. جب دل جو ہے نا آپ کو کسی چیز پر بتائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس کو درست کرنا بہت ضروری.
سبحان اللہ،
یہ ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے.
یہ فرمایا
خود ہمارا ضمیر جو ہے نا، وہ ہمیں ملامت کر رہا ہے یا ہمیں بتا رہا ہے کہ یار ایسا نہ کرو.
اور یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت
ہے، بہت بڑی.
ضمیر کسی کو ملامت کرے
جی،
ورنہ بعض اوقات تو بندے کا ضمیر مر چکا
ہو جاتے ہیں لوگ،
اور وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسی کیفیت میں اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہم امام اعظم کی تجارت پر بات کر رہے ہیں. امام اعظم کی تجارت کا ایک جو خوبصورت پہلو جو بیان کیا گیا کہ آپ کا دل بڑا سخی تھا اور بڑی سخاوت آپ کیا کرتے تھے. اچھا سخاوت یوسف بھائی یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں اور لوگوں کی مدد،
مختلف انداز ہیں اس کے،
انداز ہیں
جی،
مگر امام اعظم کی سخاوت کا انداز ہی نرالا تھا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غریب افراد اور اپنے دوستوں کو جو خریدار خریدنے کے لیے آتے تھے، ان سے نہ نفع لیتے تھے بلکہ نفع میں سے جو کچھ رقم مزید بڑھا کر ان کو دے دیا کرتے تھے.
واہ،
اب وہ کیسے ہوتا؟ ایک غریب عورت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ایمانداری کے ساتھ جتنی رقم کا کپڑا آیا نا، اتنے میں مجھے دے دو.
اچھا ایمانداری،
ایمانداری. اچھا آج اگر کوئی آ کے ایسا کہے تو وہ تو لازم بتا، اگر جو ٹھگ ہوگا تو وہ تو دھوکہ دینا، مگر امام صاحب تو ایماندار تھے نا. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ 4 درہم میں لے لو. عورت نے کہا بوڑھی ہو تو مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ یعنی وہ اس کی قیمت اتنی کم تھی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا، بی اما، 2 کپڑے لے کر آیا تھا، ان میں سے 1 کپڑا کم قیمت پر فروخت کر دیا ہے، اس لیے اس کپڑے کی قیمت 4 درہم ہی بنتی، وہی مانگ رہا ہوں.
واہ واہ واہ،
چاہے تو دیکھیں
کیا بات ہے.
اور یعنی اس غریب کے سوال،
اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی وہ کتاب میں ملتا ہے کہ ایک بار آپ کا ایک دوست ایک اسپیشل قسم کا کپڑا مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا. تو
اسپیشل
قسم خاص کپڑا مانگنے کے لیے آیا آپ کی دکان پر، کہ حضرت وہ مجھے وہ کپڑا چاہیے. تو آپ نے کہا یار میرے پاس ہے نہیں، البتہ یہ ہے کہ تھوڑا دن انتظار کر لے، میرا کنسائنمنٹ آ رہا ہے تو اس میں وہ کپڑا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب جو ہے نا وہ تھوڑا دن گزرے، وہ دوست آیا، دوبارہ ملاقات ہوئی، تو امام اعظم نے کہا کہ وہ تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ کپڑا تمہارا میرے پاس آ گیا ہے.
صحیح.
دوست نے کہا ٹھیک ہے مجھے کپڑا دے دو. کپڑا دے دیا، قیمت پوچھی تو امام اعظم نے کہا کہ 1 درہم.
اچھا.
دوست نے کہا یار مجھے کیوں یار، میں مطلب ٹھیک ہے اپنی مذاق، ہماری دوستی ہے، لیکن یوں مذاق تو نہیں کرو نا یار. تو امام اعظم نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں 2 کپڑے 20 اشرفیوں اور 1 درہم میں خریدے تھے،
ان میں سے سونے کے سکوں سے اور 1 درہم یعنی چاندی کے سکے.
جی. تو ان میں سے 1 کپڑا جو ہے وہ 20 اشرفیوں کا بک گیا ہے.
صحیح ہے.
تو اب یہ کپڑا جو ہے نا اس کی قیمت 1 درہم ہوتی ہے، تو یہ میں جو ہے وہ تم کو 1 درہم میں دے.
اللہ اللہ،
یہ آپ کا انداز تھا خیر خواہی والا، سخاوت والا. آپ دیکھیں نا کہ بھائی ایک بزنس مین ہے، ہم بھی بزنس کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار ہمیں بھی کوئی چیز دے دو، ہمارا کیا انداز ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے.
بالکل.
اچھا اب ہمیں اگر مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ جو سیرت، یہ واقعات، یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں نا، یہ ہماری جہاں امام اعظم سے محبت میں اضافے کا سبب ہے، وہی ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے اس میں میسج ہے. ہمیں ان واقعات سے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر یہ اعمال کرنے کی کوشش کرنی.
صحیح.
تب جا کر جو ہے وہ ان کی محبت کا حق ادا کریں.
اصل تو یہ نا, سن کر عمل کریں, عمل کر کے پھر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, تبھی ہم جو ہے یہ سارا اپنی اندر بہتری لا سکیں گے. اچھا, امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت پر ہم بات کر رہے ہیں, امانت داری, سخاوت, ایمانداری, پھر ہم نے ذکر کیا کہ خوف خدا, عبادت, پھر علم کا حاصل کرنا, پھر علمی. اچھا, امام اعظم کے بارے میں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے, اس پر بھی علماء نے بحث کی کہ امام صاحب اگر اتنے بڑے عالم تھے, اتنے مسائل کا آپ نے استخراج کیا, تو آپ تجارت کرتے کیسے تھے؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے دو رائے بیان کی ہے. یہ تو اتفاق علماء کا اس بات پر کہ آپ نے آخری عمر تک تجارت کی ہے, تجارت سے آپ نے سبک دوشی نہیں کی, الگ نہیں ہوئے,
اپنے ہاتھ سے مال کمانا بھی تو یہ
بالکل ثواب کا کام ہے,
ثواب کا کام ہے, بلکہ اس کے فضائل بیان ہوئے نا,
اس کے ذریعے اوروں کا بھی تو فائدہ ہوتا
ہے جی.
اچھا, اب علماء نے لکھا کہ یا تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ, یعنی جب آپ علم دین کی طرف آ گئے, محدث اور پڑھانا, تب بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تو کچھ وقت دیا کرتے تھے, اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے کاروبار میں ایک ایسا امانت دار شریک بنایا کہ جو آپ کی ہر معاملے میں مدد کرتا, دکان کو, کاروبار کو وہ سنبھالتا, امام اعظم نفع نقصان اور ساری چیزیں اور اس کے جو معاملات تھے, جو شرائط و اصول تھے, ان کو دیکھتے, اور یوں آپ دین کی خدمت بھی کرتے رہتے اور آپ کا سارا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا.
اصل میں مینجمنٹ محسن بھائی ایک بہت یوں کہا جائے کہ زبردست آج کی ہماری ترقی یافتہ دور کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنے والا پہلو ہے کہ اگر ہم مینجمنٹ سیکھ جائے نا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے کاروبار کو مینج کرنا ہے, تو آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو تجارت بھی کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں نا, اس کو مینج کرنا سیکھیں کہ کس طریقے سے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے ارد گرد جو بڑے بڑے فرنچائز قائم ہیں, جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, وہ مختلف ممالک کے اندر اپنا کاروبار کر رہی ہیں
جی.
اب ہر دنیا کے ملک میں جا کر ان کا باس جو ہے وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے.
اللہ اللہ.
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بزنس کو مینج کیا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ اگر ہم مینجمنٹ سیکھ جائیں نا تو ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور دین اسلام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں.
اور ایک اچھا تاجر جو مسلمان تاجر ہے وہ دین اسلام کا خدمت گار بنے تو کتنے لوگوں کو دین کی طرف لا سکتا ہے, اس کو ہم اگر سوچیں تو ہمارے ذریعے دین کا اتنا بڑا نفع ہوگا. اور حدیث پاک ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے, تیرے لیے دنیا و مافیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. تو ہمیں دین کا خدمت گار بھی بننا چاہیے. کال سنتے ہیں, پھر مزید اختتامی گفتگو کی طرف بڑھیں گے. جی,
بازار اور کاروبار سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. محسن بھائی, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ کاروبار میں جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں, اور کاروبار جھوٹ بول کر کرتے ہیں. مجھے مثال کے طور پہ اتنے کی آئی ہے, وہ چیز کم کی آئی بھی ہوتی ہے, زیادہ جھوٹ بول کر بتا کر سیل کر رہے ہوتے ہیں.
آپ یہ دیکھیں, یہ مرض تو ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں. یوسف بھائی کو, آپ کو, سب کو, ہم کو تجربہ ہے, مگر ہم امام اعظم کے جو واقعات بیان کریں, امام اعظم تو وہ جو اس نے کہا نا, جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو, یہ کتنا یعنی سوال ہی کیسا تھا. اور اچھا, وہ خریدنے والی بھی بڑی سادی تھی نا, اس کو پتا تھا کہ یہ ایماندار لوگ ہیں, اور آپ نے واقعات اتنے میں دے دی. اب یہ جو بات ہے کہ
وہ دوسرا جو بیچنے کے لیے آیا تھا اور اس کی قیمت, حالانکہ اس نے خود بتائی تھی کہ بھائی یہ 100 روپے کی ہے, تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں, زیادہ کا ہے,
500 درہم
میں وہ جا کے بکا.
اللہ,
یہ بھی ایک پہلو ہے نا.
کیا بات ہے. اب یہی بات ہے کہ ہم وہی لالچ سے بچتے ہوئے اگر ہم کریں, یعنی اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے
ملے گا,
منہ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یعنی اگر جو گھاک میری دکان پر آنا ہے وہ آئے گا, چاہے میں کچھ بھی کر لوں, جتنا میری بکری آج ہونی اتنی ہوگی. یعنی اگر میرا آج سارا اسٹور خالی ہونا تو خالی ہو جائے گا, نہیں ہونا تو نہیں ہوگا. اگر ہم یہ ذہن بنا لیں اور لالچ سے بچتے ہوئے اپنا کاروبار کریں تو یوسف بھائی کتنی سکون کی زندگی ہو جائے.
میرے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے
جی.
تو آپ ایک کام سے آپ نے جو ہے وہ ایک طرف جانا تھا
جی.
تو آپ نے ایک لباس پہنا ہوا تھا.
صحیح.
آپ نے باہر کھڑے جو چوکیدار تھا اس کو وہ لباس دیا اور کہا کہ میں ذرا کام نپٹا کر آتا ہوں, تم جب تک اس کی حفاظت کر لو. اچھا, آپ نے سوچا کہ میں باہر نکل کر اس کی کچھ جو ہے وہ معاوضہ اس کو دے دوں گا.
ٹھیک
ہے, جب آپ باہر نکلے تو بندہ بھی غائب اور وہ کپڑا بھی غائب.
اللہ اللہ.
آپ بازار میں جب چلے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بھائی ایک دکان پر وہ کپڑا لٹک رہا ہے. تو آپ نے اس دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کپڑا میرا ہے. کہا نہیں نہیں ابھی میں نے اس کو خریدا ہے. تو کہا اچھا کون بیچ گیا؟ تو کہا کہ وہ ایسا ایسا ایک بندہ آیا تھا اور اس نے بیچا. اچھا کتنے کا بیچا ہے؟ تو کہا کہ دو درہم کا میں نے اسے یہ خریدا ہے. تو آپ وہاں پر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا تھا کہ جب میں باہر نکلوں گا تو اس بندے کو دو درہم دوں گا, اس کے نصیب میں تو یہ دو درہم تھے,
وہ مل گئے.
اب اس نے جو ہے نا وہ لالچ کی اور اس لالچ نے اس کو غلط طریقے سے دلوا دیا. جو اس کے نصیب میں ہے نا,
وہ
کہتے ہیں نا کہ نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں.
وہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو کی نا, دانے دانے پہ جو لکھا ہے کھانے والے کا نام, وہ گندم جو جس پہ لکھا ہے, وہ آٹا جس کا بنتا ہے, تو جو بہت سارے گندم کے دانے ضائع ہو جاتے ہیں ان پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا, اور وہ گندم مثال آٹے میں جو ہم روٹی کھاتے, جو لقمہ ہم نے کھایا, اس لقمے میں شاید 10 گندم کے دانے ہوں گے جن کا حصہ ہوگا, ان میں 10 افراد کا حصہ ہوگا. تو جس کا جتنا حصہ لکھا ہے اتنا اس کو مل کر رہے گا. اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا دیں, قرآن پاک کی وہ آیت, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. یہ ذہن بنا لیں, ہمیں ہمارا رزق ملے گا. کوشش کرنی ہے, حرکت میں برکت ہے, مگر وہ کوشش شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کرنی ہے. ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر یہ جو پروگرام کیا ہے, تو اللہ کی رحمت سے ہم امام اعظم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم حنفی ہیں, اور دنیا میں یوسف بھائی کروڑوں حنفی پائے جاتے ہیں, بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ فالوور دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پائے جاتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے چاہا کہ چونکہ بازار اور کاروبار میں ہم بات کر رہے ہیں, تو اپنے امام کی بات کیوں نہ کریں,
کیوں نہ کریں,
کرنے کے حوالے سے بات کرنی,
بالکل کرنی چاہیے. اچھا, آپ کی زندگی کا محسن بھائی ایک بڑا زبردست پہلو کہ آپ کیونکہ فقہ کے امام تھے
جی,
تو بڑے بڑے گمبھیر مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ حل کر لیا کرتے.
آپ کی عقل مندی کی کتابیں
کی خبر زبردست تھی, اللہ اکبر. ایک بار وہ ایک سمجھے چٹکلے جیسا ہی واقعہ ہو گیا. ہوا یہ کہ ایک شخص ہوتے ہیں نا, بہت سارے لوگ باتوں باتوں میں قسم کھانے کے عادی ہوتے ہیں, بھائی اللہ کی قسم یہ نہیں کروں گا,
دوبارہ قسم یہ
دکھاؤں گا. ہاں, تو اب جو ہے وہ اس شخص نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں انڈا نہیں کھاؤں گا.
اچھا,
اس شخص نے
قسم کھا لی,
قسم کھا لی. اچھا, بیٹھا ہوا تھا گیدرنگ کے اندر. اب اس نے گیدرنگ میں بیٹھے بیٹھے ایک اور دوست سامنے سے آتا ہوا نظر آیا, تو پھر اس نے قسم کھا لی کہ بھائی اللہ کی قسم اس کے جیب میں جو ہے نا وہ میں ضرور کھاؤں گا. ایک طرف تو اس نے انڈے کی قسم کھا لی, اور دوسری طرف اس کے جیب میں جو ہے نا وہ میں ضرور کھاؤں گا. اب جناب, وہ جب دوست آیا محفل کے اندر,
اس کی جیب,
اس کی تلاشی لی, تیرے جیب کے اندر کیا ہے؟
اللہ,
اس کی جیب سے نکلا انڈا.
اللہ,
اب پریشان
کرے گیا,
انڈا کھانا بھی نہیں ہے اور انڈا کھانا بھی ہے, نکلا اس کے جیب سے انڈا ہے, کریں کیا, بڑا پریشان. دوڑتے دوڑتے یہ جو ہے امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, حضور یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ایک طرف انڈا نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے, دوسری طرف کھانے کی قسم کھا لی ہے, کروں تو کیا کروں؟ تو اب امام اعظم نے اس کو اس کی تربیت بھی کی ہوگی,
صحیح,
اور آپ نے جو ہے اس کا بڑا زبردست حل بتایا.
کیا بات,
آپ نے کہا کہ اس انڈے سے بچہ نکلوا لو, یعنی چوزا آ جائے تو اس چوزے کو بھن کے کھا لو, تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی, اور قسم جو آپ کھائی ہے تمہاری یہ بھی پوری ہو جائے گی. یہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ,
واہ واہ,
یہ آپ کی شان.
کیوں نہ کہیں ہمارے آقا, ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ, اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں,
آمین,
کہ ہماری مغفرت ہو. اللہ کریم ہم سب کو ایک اچھا تاجر بنائے اور حلال رزق ہمیں عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنائے.